Episode 19.
پسپائی تیز ہو گئی, نعرے خاموش ہو گئے, اور مسلمان ایسی جگہ آ گئے جہاں گھنے درختوں کی بہتات تھی اور ایک طرف لمبی ٹیکریاں تھیں. اندلس کے دستے جب ان درختوں کے نیچے آئے تو ہر درخت کی گھنی شاخوں سے ان پر تیروں کا مے برس پڑا. مسلمان تیر انداز ٹیکری پر بھی چھپے ہوئے تھے, انہوں نے بھی دشمن پر تیر برسانے شروع کر دیے. اندلس کے ان دستوں میں پیادوں کے ساتھ گھڑ سوار بھی تھے, تیر انداز بہت قریب سے تیر چلا رہے تھے, اس لیے کوئی تیر ضائع نہیں ہو رہا تھا اور تیر جسم میں دور اندر تک چلا جاتا تھا. یہی وہ خصوصی ہدایات تھی جو تاریخ نے اندلس کی فوج کی آمد سے پہلے تیر انداز دستے کے کماندار کو دی تھی. دشمن کے آنے سے پہلے ہی تیر اندازوں کو درختوں اور ٹیکری پر چڑھا دیا گیا تھا, اور تاریخ کی پسپائی کا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو تیر اندازوں کے جال میں لایا جائے. یہ چال کامیاب رہی. اعلان کر دو کہ دشمن کے گھوڑوں کو تیر نہ لگیں. طارق بن زیاد نے حکم دیا, ہمیں گھوڑوں کی ضرورت ہے, دشمن کا کوئی سوار زندہ نہ جائے. بڑی بلند آواز سے یہ اعلان ہونے لگے. تھیوڈومیر اپنے ان پیادہ اور سوار دستوں کا انجام دیکھ رہا تھا. اس کے پاس ابھی بہت فوج تھی. ادھر مسلمانوں کی فوج کے دو حصے, ایک دائیں دوسرا بائیں کھڑے تھے. تھیوڈومیر نے ایک ہی بار ان دونوں حصوں پر حملے کا حکم دیا. تاریخ کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق یہ دونوں حصے اور زیادہ دائیں اور بائیں چلے گئے تاکہ دشمن کی فوج اور زیادہ بکھر جائے. بربر مسلمان بڑے خونخوار جنگجو تھے. لڑنا مرنا اور مارنا ان کا مشغلہ تھا. اسلام نے انہیں لڑنے کا نیا ہی جذبہ اور ایک مقصد دے دیا تھا. اب تو ان کے لڑنے کے انداز ہی کچھ اور تھے. پہلے وہ اپنے اپنے قبیلے کے نام پر لڑا کرتے تھے. خود عیسائی مورخوں نے لکھا ہے کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا وہ جذبہ نہیں تھا جو مسلمانوں میں تھا. اندلس کے فوجی اپنے آپ کو بادشاہ کے ملازم سمجھتے اور تنخواہ کے لیے لڑتے اور تنخواہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے. بڑے پادری بھی شاہی خاندان کے افراد, عمرہ اور وزراء کی طرح عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے. اندلس میں یہودی خاصی تعداد میں آباد تھے, لیکن عیسائیوں نے انہیں غلام بنا رکھا تھا. یہودیوں کی لڑکیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں تھی. کوئی نوجوان اور خوبصورت یہودی لڑکی نظر آتی, پادری کے حکم سے اسے گرجے کی ملکیت میں دے دیا جاتا. بتایا یہ جاتا ہے کہ اس لڑکی کو نن بنایا جائے گا, لیکن اسے پادری اپنی کنیز بنا لیتا تھا. اوپر کے طبقے اور مذہبی پیشواؤں کے اس کردار کے اثرات فوج میں بھی پائے جاتے تھے. ملاحوں اور ماہی گیروں نے سالار مغیث الرومی کو بتایا تھا کہ ان کے ملک کے فوجی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں تو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. مسلمانوں نے اندلس کے لشکر کا حملہ جذبے اور اپنی روایات کے مطابق روکا. وہ تعداد میں قلیل تھے لیکن لڑنے کے جذبے سے سرشار تھے. تھیوڈومیر کو توقع تھی کہ اس کی اتنی زیادہ فوج ان قلیل تعداد مسلمانوں کو کاٹ کر پرے پھینک دے گی, لیکن اس پر عقب سے قیامت ٹوٹ پڑی. اس کا بندوبست تاریخ نے پہلے کر رکھا تھا. بندوبست یہ تھا کہ تاریخ نے سوار دستے کو دشمن کے پہلو میں کھڑی ٹھیکریوں کے اندر چھپا دیا تھا. اب جن دستوں کو اس نے حملے اور سوچی سمجھی پسپائی میں استعمال کیا تھا, انہیں وہ ذرا دور کا چکر کاٹ کر ٹیکریوں کی اوٹ میں سوار دستے کے پاس لے گیا. سوار دستوں میں صرف 300 سوار تھے. تاریخ نے سوار اور پیادہ دستوں کو حکم دیا کہ ٹیکریوں کی اوٹ میں انتہائی تیزی سے آگے نکل جائیں اور اندلس کی فوج پر عقب سے حملہ کریں. تھیوڈومیر کے لیے تاریخ کی یہ چال غیر متوقع تھی. اس کا خیال تھا کہ اس کا عقب محفوظ ہے. تاریخ نے عقب سے حملے کی قیادت خود کی تھی. اس کے دونوں سالار مغیث الرومی اور طریف بن مالک سامنے سے اندلسی فوج سے برسر پیکار تھے اور تاریخ کے عقبی حملے کے منتظر تھے. تاریخ 300 گھڑ سوار اور لگ بھگ 2000 پیادوں کے ساتھ عقب سے اندلوسیوں پر جھپٹا تو بیشتر اس کے کہ ان کے جرنیل تھیوڈومیر کو پتا چلتا کہ اس کی فوج پر پیچھے سے کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کے کم و بیش 2000 آدمی کٹ چکے تھے اور ان میں سے جو مرے نہیں وہ ہولناک اور کربناک چیخوں سے اپنی فوج پر دہشت طاری کر رہے تھے۔ اندلوسی فوج میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ مغیث رومی اور طریف بن مالک نے تاریخ کے پہلے سے بنائے ہوئے پلان کے مطابق اپنے دستوں کو اور محفوظہ کے دستوں کو بھی اندلوسی فوج پر پہلے سے زیادہ شدت سے چڑھا دیا۔ اندلوسی سواروں کے گھوڑوں نے اپنی فوج کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا۔ طارق نے حکم دیا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہیں کرنا، گھوڑوں کو اپنی ضرورت کے لیے صحیح و سلامت پکڑنا تھا۔ گھوڑوں کے سوار زخمی ہو کر گرتے تو گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگتے اور اپنی فوج کو رونتے پھرتے تھے۔ طارق کے تیر اندازوں نے اندلوسیوں کے لیے اپنی ہی مصیبت کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ درختوں سے اترتے اور قریبی درختوں پر چڑھتے اور اوپر سے تیر چلاتے تھے۔ تھیوڈومیر اپنی فوج کی بھگدڑ میں پھسا جا رہا تھا۔ اس کی ترتیب بکھر گئی تھی، اس کے احکام کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے۔ اس کی فوج نے فرد فرد ہو کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی فوج کی آدھی نفری کٹ چکی تھی۔ کوئی زخمی گرتا تو پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں تلے کچلا جاتا۔ مغیث، جولین نے مغیث رومی سے کہا، چند ایک جانباز نکالو جو تھیوڈومیر کو زندہ پکڑ لائے، لڑائی کی صورت دیکھ رہے ہو۔ مغیث نے کہا، اس حال میں اس تک پہنچنا ممکن نہیں، مجھے 5-6 بربر دے دو۔ وہ پاس نے کہا، میں تمہیں اپنے محافظ دستے کے 4 محافظ دیتا ہوں۔ مغیث رومی نے اپاس سے کہا، بٹیزا کے بھائی اپاس 4 آدمی جو گھڑ سوار تھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ ادھر تھیوڈومیر کا ایک نائب اسے کہہ رہا تھا، کیا تم دشمن کے ہاتھوں مرنے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیا رہ گیا ہے ہمارے لیے؟ کیا تم مجھے یہاں سے نکل بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ تھیوڈومیر نے نائب سے پوچھا، جھنڈا لپٹو اور نکلو۔ نائب نے کہا، آدھی فوج کٹ گئی ہے، باقی بھاگ رہی ہے۔ تھیوڈومیر سب کچھ دیکھ رہا تھا، مسلمانوں کا قہر اور غضب بھی دیکھ رہا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے سے دگنی فوج پر دہشت طاری کی، پھر اس فوج کو کاٹنا شروع کر دیا۔ خود تھیوڈومیر پر خوف طاری تھا، اس کی نجات کی ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ بھاگ نکلے۔ اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا اور اپنے پرچم بردار سے کہا کہ وہ پرچم لپیٹ کر نیچے کر لے۔ لہراتا ہوا پرچم اس کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پرچم غائب ہوتے ہی تھیوڈومیر کی باقی ماندہ فوج کا رہا سہا دم خم بھی ختم ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں لاشیں رہ گئیں، کراہتے ہوئے زخمی رہ گئے، جن میں سے بعض اٹھنے اور چلنے کی کوشش کرتے، گرتے اور اپنے جسموں کو گھسیٹتے تھے۔ اندلوسیوں کے گھوڑے اس بھیانک منظر سے بے نیاز ادھر ادھر ٹہل رہے تھے یا چر چگ رہے تھے۔ گھوڑوں کو پکڑ لو، طارق بن زیاد نے کہا، اور مال غنیمت اکٹھا کر لو۔ تھیوڈومیر، اندلس کا منجھا ہوا جرنیل، فرار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد شاہ اندلس راڈرک اپنے جرنیل تھیوڈومیر کا پیغام پڑھ کر غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنے دارالحکومت تلے تلا میں نہیں تھا، وہ تلے تلا سے کئی دنوں کی مسافت دور ایک شہر میں تھا۔ اس علاقے میں جرمنی کے کچھ لوگ آباد تھے، انہوں نے اندلس کے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے بغاوت کرا دی تھی، جو بڑی سنگین صورت اختیار کر گئی تھی۔ مورخوں نے فریڈرک کو جہاں عیش و عشرت اور بدی کو فروغ دینے والا بادشاہ لکھا ہے، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میدان جنگ میں قوی سے قوی دشمن کے لیے آسمانی بجلی بن جانے والا جنگجو تھا۔ وہ اپنے شاہی وقار پر ذرا سی آنچ بھی برداشت نہیں کرتا، باغیوں کے لیے وہ موت کا فرشتہ تھا۔ اسے اس علاقے میں بغاوت کی اطلاع ملی تو اپنے کسی جرنیل کو کچھ فوج دے کر وہاں بھیجنے کے بجائے وہ خود فوج لے کر وہاں چلا گیا۔ باغیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن راڈرک کے قہر و غضب کو برداشت نہ کر سکے۔ راڈرک نے زندہ رہنے والے باغیوں کو بھاگنے نہ دیا، ان کے لیڈر کو گرفتار کر لیا جو اندلس کا باشندہ نہیں تھا. اس کے چند ایک ساتھی بھی پکڑے گئے. اب صرف یہ باغی ہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کی عورتوں پر بھی عذاب نازل ہو رہا تھا. باغیوں کو ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جاتی جن سے وہ جینے کے قابل نہیں رہتے, لیکن وہ مرتے بھی نہیں. راڈرک انہیں مار مار کر زندہ کرنا چاہتا تھا. وہ جب بے ہوش ہو جاتے تو راڈرک کے حکم سے انہیں ایک میدان میں پھینک دیا جاتا اور شہر کے لوگوں کو بلا کر میدان میں کھڑا کیا جاتا اور ایک آدمی اعلان کرتا, یہ باغی ہے, غدار ہے. یہ شہنشاہ اندلس کے قہر سے واقف نہیں تھے. ہر روز آ کر ان کا حال دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور ڈرو شہنشاہ اندلس کے عطاب سے. یہ باغی ہیں, غدار ہیں. ان کی عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی شرمناک سلوک ہو رہا تھا. رات کو انہیں برہنہ کر کے راڈرک کے دربار عام میں ناچنے پر مجبور کیا جاتا, ساتھ ہی ساتھ انہیں کوڑے مارے جاتے. راڈرک وہاں موجود ہوتا. یہ دربار عام تھا اس لیے انتظامیہ اور فوج کے افسر بھی وہاں موجود ہوتے. وہ ان عورتوں کے ساتھ شرمناک حرکتیں کرتے اور قہقہے لگاتے. آخر شراب میں بدمست ہو کر یہ افسر عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے. ایک تاریخ نویس مکارے نے ایک نوقیز لڑکی استوریا کا ذکر تفصیل سے کیا ہے. اس کی عمر 14-15 برس تھی. وہ باغیوں کے لیڈر کی بیٹی تھی. اس کمسن لڑکی کو راڈرک نے اپنے لیے رکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ وحشیوں جیسا سلوک کر رہا تھا. پمپلونا میں جہاں وہ رہائش پذیر تھا وہاں سے اکثر اس لڑکی کی چیخیں سنائی دیتی. راڈرک باغی لیڈر سے انتہائی ظالمانہ طریقے سے انتقام لے رہا تھا. شام کے بعد کا وقت تھا. اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا. باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں نچایا جا رہا تھا. کمسن استوریا کو راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا. شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی. اتنے میں راڈرک کو اطلاع دی گئی کہ تلے تلا سے تھیوڈومیر کا قاصد آیا ہے اور فوراً ملنا چاہتا ہے. راڈرک کے اشارے پر قاصد کو اندر بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. قاصد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا. اس نے پیغام اپنے ایک مشیر کو دے کر کہا کہ اسے پڑھ کر سنائے. اس نے تالی بجائی. دربار میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں. شہنشاہ اندلس کی خدمت میں سلام و آداب. شہنشاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور ملک کے وقار کی خاطر ہر لڑائی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے. مشیر پیغام بلند آواز سے پڑھنے لگا. جہاں کہیں باغیوں نے سر اٹھایا شاہی خاندان کا ایک غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کوئی بتا دے کہ تھیوڈومیر نے کون سا میدان ہارا ہے, مگر یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی. کیا تم صحیح پڑھ رہے ہو؟ راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا. آدھی فوج ماری گئی, باقی بھاگ گئی. کہاں, کیا لکھتا ہے وہ جن اور بھوت تھے؟ فوراً پڑھو. وہ چار جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی. مشیر پیغام پڑھنے لگا. مجھے فوراً اطلاع مل گئی. میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا. ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی. میں نے ان سب کو کاٹ دینا تھا, لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دہشت طاری ہو گئی. درختوں سے تیر, چٹانوں سے تیر, کوئی تیر خطا نہیں جاتا. ان کا ایک بھی گھڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن ہمارے عقب سے نہ جانے گھوڑے کہاں سے آ گئے. ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سنبھل کر پیچھے مڑنے کی مہلت ہی نہ دی. اس پیغام میں تھیوڈومیر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں. معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہیں, نہ یہ پتا کہ آئے کہاں سے ہیں. جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو کوئی بھی ہیں بڑے ہی خونخوار اور دہشت ناک. ہو سکتا ہے ये लुटेरों का लश्कर और लूट मार करके वापस चला जाए, लेकिन उन्हें यहीं पर खत्म करना जरूरी है।